الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما ہمارا یہ سلسلہ تفسیر چل رہا ہے تفسیر کے درس کا سلسلہ سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خاص ہدایات عطا فرمائیں تو ان کے اندر جو پچھلے ہفتے موضوع چلا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو صاحب ثروت بنایا ہے ان کو دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں فائنینشلی سٹیبل بنایا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ خرچ کریں ان لوگوں کے اوپر کہ جن کے پاس یہ دنیاوی نعمتیں نہیں ہیں لیکن اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے نہ ہو اور کوئی آ کر کے ان سے مانگے تو اس وقت ان کے ساتھ ایک اچھے انداز میں ایک نرمی کے ساتھ معذرت کر لے جیسا کہ ہمارے کلچر کے اندر فقیر کو جب نہیں دینا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ معاف کرو یعنی اس سے معذرت کر لیتے ہیں حالانکہ ہم نے اس کے ساتھ کوئی ظاہری طور پر ظلم نہیں کیا ہوتا تکلیف نہیں پہنچائی ہوتی لیکن چونکہ اس کو دینا حق بنتا تھا اور ہم نہیں دے پا رہے اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں نہیں دے پا رہے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے یا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیزرونگ نہیں ہے یعنی وہ جس کو ہم کہتے ہیں پیشہ ور فقیر اس کا پیشہ یہ ہے اور کما کے کھاتا نہیں ہے محنت مزدوری نہیں کرتا تو ایسے موقع پر بھی اس کو جھڑکنے کے بجائے اس سے معافی مانگ لینی چاہیے تو اس کے تحت ہم نے ایک اور بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ڈسکس کیا تھا اپنے دین کا جو کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلاصہ تفسیر میں بیان القرآن کے اندر بلکہ لکھا ہے کہ اللہ تعالی رازق ہے لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ رہنے والوں کی فکر کریں لیکن یہ فکر جو ہے وہ ہم اتنی زیادہ نہ کریں اس طرح سے نہ کریں کہ ہم اپنے ساتھ برائی کر لیں کیونکہ ہم ہر ایک کی حاجتوں کو پورا نہیں کر سکتے حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ رب العزت ہے وہی رازق ہے اور وہ اپنے تمام بندوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر باقاعدہ ایک نظام بنایا ہے کہ اپنے کچھ بندوں کو اس نے اپنی نعمتوں میں سے زیادہ عطا فرمایا ہے اور کچھ بندوں کو اپنی نعمتوں میں سے کم عطا فرمایا ہے اور جو زیادہ عطا جن کو زیادہ عطا کیا ہے ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ ان کم عطا کیے ہوئے لوگوں کو اپنے رزق میں سے دیں جو ان کو اللہ نے دیا ہے اور ان کم رزق والے لوگوں کو محتاج بنایا ان زیادہ رزق والے لوگوں کا تو یہ احتیاج کا ایک نظام بنایا ہے سوشل ڈپینڈنسی کا ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جس کو کہ کچھ لوگ ایک نیگیٹو طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جی یہ ایک استحصالی نظام ہے استحصالی طبقاتی نظام ہے بھئی یہ استحصالی طبقاتی نظام نہیں ہے اس کو استحصال یعنی ابیوز کرنا آپ نے شروع کر دیا ہے اللہ نے اس کو ابیوز کرنے کے لیے نہیں بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو یوز کرنے کے لیے بنایا تھا تاکہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہے ان کی بھی ضروریات پوری ہوتی رہیں جن کے پاس پیسہ ہے سونا چاندی ہے اسباب ہیں ان کی ضروریات کیا ہوتی ہیں کہ ان کو کام کاج کرنے کے لیے خدمت گزار چاہیے ہوتے ہیں ان کو ہیلپنگ ہینڈز چاہیے ہوتی ہیں تو یہ ان کی ضرورت ہے خدمت لینا یہ ان کی ضرورت ہے وہ سارے اپنے کام خود نہیں کر سکتے، اپنے باغوں کا سارا انتظام خود نہیں کر سکتے، اپنی فیکٹریز اکیلے نہیں چلا سکتے، صرف ان کی اولادیں نہیں چلا سکتی، ان کو کام کرنے کے لیے ملازمین بھی چاہیے۔ تو یہ ان کی ضرورت ہے، اور غریبوں کی ضرورت یہ ہے کہ ان کو اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے مارکیٹ سے نقدی چاہیے، کیش چاہیے، سونا چاندی چاہیے، اس طرح کے اسباب چاہیے۔ تو یہ باہمی ضرورت کا نظام ہے، اور اسی کے تحت، اسی طرح سے جس طرح سے یہ انتظامی امور کے اندر اللہ تعالیٰ نے احتیاج کا سسٹم بنایا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے علم کے معاملے میں بھی احتیاج کا سسٹم بنایا۔ علم کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو خاص کر کے ان کو خصوصی علم عطا فرمایا، اور یہ خصوصی علم دوسرے بندوں کو عطا نہیں فرمایا۔ تو جن کو عطا نہیں فرمایا ان کو محتاج بنایا ان بندوں کا جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جن کو کہ عام زبان میں ہم علماء اور مشائخ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ طبقاتی نظام کہ کسی کو زیادہ عطا کیا کسی کو کم عطا کیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انتظامی امور روحانیت کے اندر بھی، اطاعت کے معاملے کے اندر بھی رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طبقاتی نظام بنایا، سب کو برابر نہیں بنایا، کسی کو اوپر رکھا، کسی کو اس کے نیچے رکھا، اس کے نیچے رکھا، اس کے نیچے رکھا، اور نظام یہ بنایا کہ نیچے والوں کی ذمہ داری ہے، نیچے والوں کے اوپر واجب ہے، کسی کے اوپر فرض ہے، کسی کے اوپر مستحب ہے، کسی کے اوپر اس کے فائدے کے لیے یہ بات ہے کہ وہ اوپر والوں کی بات مان کر کے چلے۔ تو سب سے اوپر کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ان کے نیچے کون ہے؟ اللہ کے انبیاء جن کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرمایا، چن لیا اپنے بندوں میں سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن کے لیے۔ تو انبیاء علیہ السلام کن کی مان کر کے چلتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی مان کے چلتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد جو لیئر بنائی وہ انبیاء کے زمانے کے لوگ، ان کی ذمہ داری بنائی کہ وہ اپنے نبی کی مان کر کے چلیں، نبی ان کے اوپر ہے وہ اس کے نیچے ہیں، تو ان کی ذمہ داری بنائی کہ وہ نبی کی بات مانیں، نبی کی اطاعت کریں، اور یہ اطاعت جو ہے ایسے فرمائی، ایسے بنائی یہ اطاعت کہ گو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار عطا فرمایا کہ وہ چاہیں تو جو راستہ اختیار کر لیں، لیکن جب انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہم ایمان لے کر کے آ گئے، یعنی ایمان والوں میں انہوں نے اپنا نام لکھوا لیا، کلمہ پڑھ لیا، رسول کی رسالت کا اقرار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کان لمؤمن ولا لمؤمنۃ، کہ نہ ایمان والے مرد کے لیے یہ بات صحیح ہے، یہ جائز ہے، نہ ایمان والی عورت کے لیے، ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے کسی بات کا حکم فرما دیا، فیصلہ فرما دیا، ان یکون لهم الخيارۃ من امرهم، کہ وہ اس معاملے کے اندر اپنا اختیار استعمال کریں جو کہ ان کا گاڈ گیون رائٹ تھا، اللہ نے ان کو اس رائٹ کے ساتھ پیدا کیا تھا کہ وہ جو چاہیں چوز کر لیں۔ یہ اختیار جانوروں کے پاس نہیں ہے، یہ اختیار فرشتوں کے پاس نہیں ہے، یہ صرف جنوں اور انسانوں کے پاس ہے، لیکن جب تم نے ایک دفعہ اقرار کر لیا نبی کی نبوت کا، رسالت کا، اب تمہارے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ ان فرنٹ آف دا نبی، نبی نے جو حکم فرما دیا اب تم اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتے کہ میں چاہوں تو آپ کی بات مانوں، میں چاہوں تو آپ کی بات نہیں مانوں، اگر تم مانو گے تو فائدہ اٹھاؤ گے، نہیں مانو گے تو فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے نافرمانی کری اللہ کے اور اس کے رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ ایک کھلی گمراہی کے راستے کے اوپر چل پڑا، کھلا گمراہ ہو گیا۔ تو رسول کی اتباع، رسول کی اطاعت، یہ رسول کے ساتھ والے لوگوں کے اوپر، یعنی جو رسول کے صحابہ تھے، ماننے والے نہ ماننے والے جو بھی رسول کے زمانے کے لوگ تھے ان کے اوپر واجب ہو گیا، اور جنہوں نے اقرار کر لیا تو اب کیوں وہ اپنی چلا رہے ہیں، اب وہ کیوں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اس طبقاتی نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر دور ہر زمانے کے اندر طبقاتی نظام رکھا۔ جو امیر ہوتا ہے ایمان والوں کا، تو اس کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں، اس کی رعایا ہوتی ہے، تو ان کے اوپر واجب کر دیا کہ تم اس کی بات مانو، اس کی اطاعت کرو۔ جو اولو الامر ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اس زمانے کے اندر علم کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، تو باقی لوگوں کے لیے واجب کر دیا کہ ان اولو الامر کی بھی تم اطاعت کرو۔ اسی طریقے سے والدین کی اطاعت، اولاد کے اوپر واجب کر دی کہ والدین جو بات کہیں اولاد کے لیے ماننا ضروری ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو، دین کے خلاف نہ ہو، اور ساتھ ساتھ گھروں کے اندر یہ طبقاتی نظام برقرار رکھا کہ شوہر کی اطاعت کرنا بیوی کے اوپر واجب ہے، بیوی کے لیے واجب ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، یہ ایکویلٹی سسٹم نہیں چلے گا، یہ نظام کسی دنیا کے کسی بھی انٹیٹی کا یہ ایکویلٹی سسٹم سے نہیں چلتا، سم ون ہیز ٹو بی ابو دی ادر، کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے نا وہ سارے پیئرز مل کر کے نہیں کر سکتے، کسی ایک کو ٹیم لیڈر بنایا جاتا ہے، کسی ڈپارٹمنٹ کو سارے مل کر نہیں چلا سکتے، کسی ایک کو مینیجر بنایا جاتا ہے، تب اس کام کے اندر ترتیب آتی ہے، تب وہ کام سکسیسفل ہوتا ہے، وہ کامیاب کام ہوتا ہے، اور یہ گھر جس کے اوپر پورے معاشرے کی بنیاد ہے، یہ گھر کیسے ایکوالٹی سسٹم کے اوپر چل سکتا ہے؟ لیکن بیویاں زیادہ ناراض نہ ہو، یہ بات یاد رکھیں کہ شوہر کی اطاعت جہاں بیویوں پر واجب ہے، شوہروں کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے اوپر والوں کی اطاعت کریں، اپنے اوپر والے کون ہیں؟ اول الامر منکم، جو علماء اور مشائخ ہیں جن کے ساتھ انہوں نے اصلاحی تعلق بنایا ہے، جن کے ساتھ انہوں نے مشورے کا رشتہ بنایا ہے، ان کی اطاعت ان کے اوپر واجب ہے، یہ ایسی زندگی نہیں گزار سکتے کہ بیوی تو میری اطاعت کرے لیکن میں اوپر والی کی اطاعت نہیں کروں گا، میں نفس و شیطان کی اطاعت کروں گا، بھئی آپ نفس و شیطان کی اطاعت کریں گے تو بیوی بھی نفس و شیطان کی اطاعت کرے گی، وہ آپ کی اطاعت نہیں کرے گی، مار پیٹ کر کے شاید آپ اس کو اپنی اطاعت کے اوپر مجبور کر لیں، دھمکیاں دے کر کے، دھونس دے کر کے شاید اپنی اطاعت کے اوپر مجبور کر لیں، لیکن حقیقت میں وہ آپ کی اطاعت نہیں کر رہی ہوگی، وہ صرف نفس و شیطان کی اطاعت کر رہی ہوگی۔ تو شوہر یہ مت سمجھیں کہ جی بیوی مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اونچا درجہ دیا ہے تو اب بیوی میری مان کر کے چلے، آپ اگر نہیں مانتے کسی کی تو بیوی آپ کی کبھی مان کے نہیں چلے گی، یہ خیال آپ کے ذہن کے اندر ہے، یہ ایک جنون ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس خیال کی۔ تو اچھا گھرانہ وہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر شوہر اوپر والے کی اطاعت کر رہا ہو اور بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کر رہی ہو، ورنہ یہ کہانی نہیں چلتی، ورنہ روز کا لڑائی جھگڑے، ورنہ روز کا دنگا فساد، ہر چیز کے اندر ایک پرابلم، اور یہ گاڑی آگے چل نہیں رہی ہوتی، اس کے اندر پروگرس نہیں ہو رہی ہوتی، نہ بیوی کی ترقی ہو رہی ہوتی ہے روحانی طور پر، نہ شوہر کی ترقی ہو رہی ہوتی ہے روحانی طور پر، اور نہ جسمانی طور پر، اس گھر کے اندر برکتیں نہیں آ سکتی، ایک جگہ انویسٹمنٹ کریں گے وہاں سے منہ کی کھائیں گے، دوسری جگہ انویسٹمنٹ کریں گے وہاں سے منہ کی کھائیں گے، ساری ساری زندگی بھی کوشش کرتے رہیں گے اپنے رہنے کا گھر نہیں بن سکے گا، اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان اتفاق نہیں ہے کہ جی کس کی مان کر کے چلنی ہے، نہ شوہر نے کس کی مان کے چلنی ہے وہ اس بات کے اوپر کلیئر ہے، نہ بیوی اس بات پر کلیئر ہے کہ اس نے کس کی مان کر کے چلنی ہے، اس گھر کے اندر برکتیں نہیں آ سکتی، اور اس گھر کی اولاد جو ہوگی اس کی صحیح تربیت ہرگز نہیں ہو سکتی، اس گھر کی اولاد کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سسٹم اللہ تعالی نے بنایا ہے، اس سسٹم کو اپنانا یہ ہمارے اپنے فائدے کے اندر ہے، یہ ہمارے اپنے مفاد کے اندر ہے، اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم امپروو ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم نہیں امپروو ہونا چاہتے دین ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، کرو چاہو جو کا چاہو کرنا، اگر تمہیں حیا نہیں ہے جا کر کے جو چاہو کرو، یہ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا، اگر تمہیں اللہ سے حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی کہ اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں، جو کچھ ہے تمہارے پاس اللہ کا ہے، لیکن تم اللہ کے نظام کی نہیں مان کے چلنا چاہتے، تم بے حیا ہو، بے غیرت ہو، بے شرم ہو، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ جو چاہو تم کرو جا کر کے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری۔ اسی طریقے سے اگر ہم آگے نہیں بڑھنا چاہتے، جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں زندگی گزاریں، لیکن اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، ہمیں اللہ کی مان کے چلنا پڑے گا، ہم اپنی نہیں چلا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ اللہ کے حبیب کون ہیں؟ یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے کچھ حدیثوں کے مطابق اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا، وجہ تخلیق کائنات ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا، خاص کیا، یہ امام الانبیاء ہیں، ان کے سینے مبارک کو چاک کروا کر کے زمزم کے پانی سے دھلوایا اپنے فرشتوں کے ذریعے سے. یہ وہ اللہ کے نبی ہیں. لیکن اللہ اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں کہ دیکھو تم میرے مرید ہو، میں تمہارا شیخ ہوں، اب میں تمہاری تربیت کرتا ہوں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مربی ہیں یہاں پر، اور نبی علیہ السلام کی تربیت ہو رہی ہے. یہ تربیت پہلے بھی چل رہی تھی، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی یہ تربیت چلتی رہی ہے. تو یہ جو آیات ہیں ان کا شان نزول مختلف احادیث ہیں. ایک اور احادیث اس آیت کے شان نزول میں کیا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر کے اندر، تو ایک بچہ آیا. حضرت عبداللہ بن مسعود اتران اور بغوی نے بروایت حضرت جابر اتران واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری والدہ آپ سے ایک کرتے کا سوال کرتی ہیں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کرتا اس کے سوا نہیں تھا جو آپ کے بدن مبارک پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کو کہا کہ پھر کسی وقت آؤ جبکہ ہمارے پاس اتنی وسعت ہو کہ تمہاری والدہ کا سوال پورا کر سکیں. تو اس طریقے سے اس لڑکے سے معذرت کر لی، جیسے کہ پچھلی احادیثیں ہم نے پڑھی ہیں کہ نبی علیہ السلام کچھ لوگوں کو منع کر دیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اچھے سے منع کریں. وہ الگ حدیثیں ہیں جن لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ یہ لوگ اس رقم کو فساد میں استعمال کریں گے، ان کو منع کر دیا کرتے تھے. تو اس کے اوپر پچھلی والی آیت نازل ہوئی تھی. اب آگے جو فرمایا ولا تجعل یدک مغلولۃ، کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ نہ باندھ کر رکھو، یعنی بخل نہ کرو. الا عنقک ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ بالکل ہی کھول دو اپنے ہاتھوں کو. تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میانہ روی اختیار کریں، نہ بالکل ہی بخل اختیار کریں، نہ اپنے ہاتھوں کو بالکل کھول دیں، ورنہ آپ بیٹھے رہیں گے محصور ہو کر کے. تو اس کی کیا ہے کہ وہ لڑکا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما لیا کہ بھئی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ بعد میں آ جائے گا. تو وہ لڑکا اپنی والدہ کے پاس واپس گیا. اس کی والدہ نے کہا کہ جو آپ کے پاس ہے وہی دے دیں. تو وہ لڑکا واپس آ گیا. نبی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ والدہ کہتی ہیں کہ آپ کے بدن مبارک پر جو کرتا ہے وہی عنایت فرما دیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک سے کرتا اتار کر اس کے حوالے کر دیا. کرتا اتار کے اس کے حوالے کر دیا، اب بغیر کرتے کے بیٹھے ہوئے. حتیٰ کہ نماز کا وقت آ گیا، حضرت بلال نے اذان دی مگر آپ حسب عادت باہر تشریف نہیں لائے، کیونکہ کرتے کے بغیر باہر جانا یہ معیوب اس زمانے میں بھی تھا، اب بھی معیوب ہے. کرتے کے بغیر کوئی باہر نہیں جاتا. تو دو لوگوں کو فکر ہوئی، بعض لوگ اندر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ کرتے کے بغیر ننگے بدن بیٹھے ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام سے یہ معاملات کروا رہے ہیں، اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح بھی فرما رہے ہیں کہ ایسا مت کیجئے. کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے فرما رہے ہیں. کہتی بیٹی کو ہوں، سناتی بہو کو ہوں. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جی سناتے ہیں نا، کہ ایک دفعہ کوئی آیا، کوئی نیا بندہ آیا تھا، تو حضرت اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ بندہ آیا، وہ کچھ ذرا امیر قسم کا، دنیا دار قسم کا بندہ تھا. اس وقت حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جی کو ڈانٹنا شروع کر دیا، خوب ڈانٹا، خوب ڈانٹا، خوب ڈانٹا، اور حضرت جی جی حضرت جی 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 بس سر جھکا کے. بالآخر وہ بندہ اٹھ کر کے گیا، تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے پنجابی میں فرمایا، مجھے پنجابی نہیں آتی لیکن اس کا ترجمہ کیا تھا کہ سناتی بہو کو ہوں، نہیں کہتی بہو کو ہوں، سناتی بیٹی کو ہوں، کہتی بیٹی سے ہوں، سناتی بہو کو ہوں. یعنی تمہیں جو میں ڈانٹ رہا تھا میں دراصل اس کو سنا رہا تھا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو محبوبانہ عطا فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، وہ اصل میں ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں، اپنے حبیب علیہ السلام کو نہیں سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن دکھا یہ رہے ہیں کہ جب میرے حبیب کو ضرورت ہے اصلاح کی، ان سے کبھی کوئی اجتہادانہ غلطی ہو جاتی ہے، میں نہیں چھوڑتا اپنے حبیب کو بھی. اچھا سوال ذہن میں نہیں آتا کہ بھائی کرتے؟ بے شک کرتے، محبوب اپنے محب سے بات کرتا ہے، لیکن ساری دنیا کو تو نہیں دکھاتا، ساری دنیا کو تو نہیں سناتا. وہ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں اور وہ وہیں دب کے ختم ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے کیا کیا، اپنے محبوب سے خطاب کیا، اور بہت ساری جگہوں کے اوپر ایسا خطاب کیا اصلاح والا خطاب کیا، لیکن اس کو قرآن کے اندر نقل فرما دیا، قرآن کا حصہ بنا دیا، اس کو پوشیدہ نہیں رکھا، سیکرٹ نہیں رکھا. ساری عمر، ساری جب تک یہ دنیا رہے گی، انسان اس کو پڑھتے رہیں گے، اس کی تفاسیر پڑھتے رہیں گے، ان کو معلوم ہوتا رہے گا کہ اس بہترین انسان نے ایسا کام کیا تھا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کی اس طرح اصلاح فرمائی تھی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کو مان لیں کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں، ہمیں کسی مصلح کی ضرورت ہے، ہمیں کسی مربی کی ضرورت ہے. ہم صرف پڑھ لکھ کر کے ساری چیزیں نہیں سمجھ لیتے، ہم صرف بیانات سن کر کے ہمارے معاملات سارے سمجھ میں نہیں آتا جاتے، ہمیں پوچھنا بھی پڑتا ہے جا کر کے. کسی کے ساتھ ایسا رشتہ ہونا چاہیے، مربی کا رشتہ، جو کہ آسانی سے ہمیں ہماری تربیت کر سکے، ہماری غلطیوں کی نشاندہی کر سکے. اور یہ رشتہ جو ہے وہ ایک ونس ان اے وائل والا رشتہ نہیں ہوتا، یہ ایک کنٹینیوس رشتہ ہونا چاہیے. اتنا کمفرٹیبل، اتنی کمفرٹ لیول ہونی چاہیے کہ وہ جیسے چاہیں آپ کی اصلاح کر سکیں، جب چاہیں آپ کی اصلاح کر سکیں، جس معاملے کے اوپر چاہیں آپ کو ٹوک سکیں. ایسا رشتہ ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے شیخ اللہ رب العزت کے ساتھ بنا کے رکھا تھا. یہ خصوصی تعلق تھا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. اللہ تعالیٰ جب چاہتے تھے، جیسے چاہتے تھے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فرماتے تھے، اور ساری دنیا کے سامنے اس کو کھول کر کے بھی بیان فرماتے تھے. اور نبی علیہ السلام اس بات کو مائنڈ بھی نہیں کرتے تھے کہ اللہ کم از کم میری عزت ہی رکھ لیتے. ٹھیک ہے، آپ جو چاہیں مجھے کہہ لیں، جیسے کہ بیویاں کہتی ہیں نا اپنے شوہر سے، جو چاہیں آپ مجھے کہہ لیں، تنہائی میں کم از کم ان کے سامنے تو نہ کہتے. تو بھائی وہ بیوی کا معاملہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں بیوی کے ساتھ ایسے ہی کرنا چاہیے. کبھی بھی بیوی کی اصلاح جو ہے اپنے ماں باپ یا اس کے ماں باپ کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، حتیٰ کہ اولاد کے سامنے بیوی کی اصلاح نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ بیوی والا معاملہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح ایسے فرمائی کہ رہتی دنیا تک مسلمان تو کیا، کافر بھی ان واقعات کو پڑھیں گے. یہ جتنے مستشرقین ہوتے ہیں، یہ سارے قرآن کی تفسیریں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایکسپرٹس ہوتے ہیں عربک لینگویج کے، ایکسپرٹس ہوتے ہیں قرآن کی اسٹڈیز کے، وہ بھی پڑھیں گے یہ سارے واقعات. تو اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ اس آیت سے بظاہر اس طرح خرچ کرنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، خرچ کرنے کی ممانعت ہے کہ بھائی اس طرح سے خرچ نہ کرو. امر آ گیا نا، نہیں آ گئی نا کہ نہ کرو اس طریقے سے خرچ. لیکن ہم جانتے ہیں کہ لوگوں نے خرچ کیا، ایسے خرچ کیا نبی علیہ السلام نے بھی کیا اور بہت سے صحابہ نے بھی کیا. تو اب کیا ہے حقیقت، کرو یا نہ کرو؟ بھائی کرو کہ نہ کرو، یا تو کرو یا تو نہ کرو، سیدھی بات کرو. نہیں، سیدھی بات نہیں ہوتی ہے. یہ سیدھی بات ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. اس کو سمجھنے کے لیے ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ چاہیے ہوتی ہے جو اللہ نے ہر ایک کو نہیں دی. طبقاتی نظام بنایا، یہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ اپنے خصوصی علماء مشائخ کو دی، عوام الناس میں یہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کری کہ کب کرنا ہے اور کب نہیں کرنا ہے. تو فرمایا کہ تفسیر قرطبی نے فرمایا، اچھا یعنی اس طرح خرچ کرنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے جس کے بعد خود فقیر اور محتاج ہو جائے اور پریشانی میں پڑ جائے. امام تفسیر قرطبی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ حکم مسلمانوں کے عام حالات کے لیے ہے جو خرچ کرنے کے بعد تکلیفوں سے پریشان ہو کر پچھلے خرچ کیے ہوئے پر پچھتائیں اور افسوس کریں. قرآن کریم کے لفظ محسورہ میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے. یعنی محسورہ کا مطلب کہ آپ پچھتا کر کے بیٹھے رہو گے، کام نہیں کر سکو گے جو تمہیں کرنا چاہیے تھا. اور جو لوگ اتنے بلند حوصلہ ہوں کہ بات کی پریشانی سے نہ گھبرائیں اور اہل حقوق کے حقوق بھی ادا نہ کر سکیں، ان کے لیے یہ پابندی نہیں ہے. بلند حوصلہ ہوں، ناؤ ہو ڈیسائیڈز کون بلند حوصلہ ہے اور کون بلند حوصلہ نہیں ہے؟ نئے نئے شتونگڑے تو سارے ہی بلند حوصلہ ہوتے ہیں، ہے نا بھائی؟ ذرا اپنے ماضی میں تھوڑا سا جھانک کر کے دیکھیں تو جب نئے نئے دین میں آئے تھے تو توکل جو تھا وہ 100% تھا، 100% توکل، جو کریں گے اللہ کے لیے کریں گے اور سب کچھ کر جائیں گے، کسی کی پرواہ نہ کریں گے. یہ نوجوان عموماً جب دین کی طرف آتے ہیں تو ان کے اندر ایسی کیفیت ہوتی ہے. تو بلند حوصلہ تو ہر بندہ ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس طریقے سے. اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں خواتین خصوصاً جو کہ اپنے کو توحید کے بھی اول ترین درجے کے اوپر رکھتی ہیں کہ جی ہاں میں تو بس جو کرتی ہوں صرف اللہ کے لیے کرتی ہوں, میں تو صرف اللہ کی خاطر سارے کام کرتی ہوں. تو ان سے بڑھ کر کے تو کوئی موحد ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن حرکتیں دیکھو طور طریقے دیکھو تو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو سب کچھ ہی تقریباً شاید شیطان کے لیے ہو رہا ہے. اس لیے کہ گناہ کھل کے ہو رہے ہوتے ہیں, کھل کے جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے, کھل کے غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں, کھل کے جو ہے وہ دنیا پرستی ہو رہی ہوتی ہے. تو پھر یہ دعویٰ کیا حیثیت رکھتا ہے کہ میں جو کرتی ہوں اللہ کے لیے کرتی ہوں. اور مرد بھی ایسے کم نہیں ہیں جو کرتا ہوں اللہ کے لیے کرتا ہوں. تو حقیقت تو نہیں ہوتی نا ہمارے دعووں میں, لیکن شیطان آ کر کے ہمیں دھوکے دیتا ہے کہ ہاں تم تو صرف اللہ کے لیے کرتے ہو, تم سے بڑا بلند حوصلہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو اصول تو بتا دیا کہ یہ بلند حوصلہ لوگوں کے لیے ہے, لیکن کون بلند حوصلہ ہے اور کون بلند حوصلہ نہیں ہے یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ تو فرمایا کہ پریشانی سے نہ گھبرائیں ایسے لوگ, اور اہل حق کے حقوق بھی ادا کر سکیں ان کے لیے یہ پابندی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہ تھی کہ کل کے لیے کچھ ذخیرہ نہیں کرتے تھے, جو کچھ آج آیا آج ہی خرچ فرما دیتے تھے. اور بسا اوقات بھوک اور فاقے کی تکلیف بھی پیش آتی تو پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت بھی آ جاتی تھی, جیسے ہم سب بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں دو پتھر باندھے تھے ایک کی بجائے, باقی تو ایک باندھے ہوئے تھے. صحابہ کرام میں بھی بہت سے ایسے حضرات ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو منع فرمایا نہ ان کو ملامت کی. اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت کی ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جو فقر و فاقہ کی تکلیف برداشت نہ کر سکیں اور خرچ کرنے کے بعد ان کو حسرت ہو کہ کاش ہم خرچ نہ کرتے. یہ صورت ان کے پچھلے عمل کو فاسد کر دے گی, اس لیے اس سے منع فرمایا گیا کہ اگر وہ زیادہ خرچ کر کے مصیبت میں پھنس گئے اور انہوں نے ناشکری کر کے کلمات کہنے شروع کر دیے یا اپنی اس نیکی کے اوپر وہ ملامت کرنا شروع ہو گئے, جب زیادہ تکلیف آتی ہے نا, تنگی آتی ہے نا, جو ہمارے اوپر اصل میں آئی نہیں ہے, ہمارے اوپر اکثریت کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر کے اوپر ایسی تنگی آئی نہیں ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہ ہو, خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو, گھر کا کرایہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو, کپڑے لتے کے لیے کچھ نہ ہو, بچے کے سکول کی فیس دینے کے لیے کچھ نہ ہو. یہ حالات ہم پر آئے نہیں ہیں, یہ ان حالات کی بات ہو رہی ہے کہ جب ایسے حالات آ جاتے ہیں نا تو پھر وہ نیکی ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جاتی ہے. پھر انسان ایسے کلمے کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کا ایمان بھی زائل ہو سکتا ہے, پچھلے اعمال بھی زائل ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان کے اوپر اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے. نیکی پر اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے تو نیکی رہے گی کہاں سے؟ وہ نیکی کینسل آؤٹ ہو جاتی ہے. یہ ان اعمال میں سے ہے کہ جو کہ کری ہوئی نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں, جب اسی نیکی کے اوپر اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں, میں نے کیوں کری, کاش کہ میں نہ کرتا وہ نیکی, نیکی گئی ختم. اسی طریقے سے اللہ کے خلاف کچھ بولنا شروع ہو گیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بولنا شروع ہو گیا, ایمان گیا, ختم ہو گیا ایمان. تو اس وجہ سے یہ معاملات مشورے سے طے کرنے ہوتے ہیں, ان کے اندر توکل نہیں دکھانا ہوتا, ان کے اندر لکھی پڑھی کتابوں کی جو نالج ہوتی ہے نا وہ نہیں چلانی ہوتی, وہ نہیں امپلیمنٹ کر سکتے آپ. تو اس وجہ سے خیر اسی کے اندر ہے کہ ہم پوچھ کر کے اپنے معاملات طے کیا کریں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت بلند حوصلہ تھے, لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اصلاح فرما کر کے ہمارے سامنے ایک پریکٹیکل اگزامپل رکھ دی. تو اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ جی خرچ کس طرح کرنا چاہیے, خرچ کے بارے میں پوچھتے ہیں کیسے کرنا چاہیے. تو بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آن ڈیمانڈ بیسس, ضرورت اپنی ڈیفائن کریں کہ کیا آپ کی ضرورت ہے, جائز ہے کہ ناجائز ہے. اور اس کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ دو تین ہفتے پہلے بات کر چکے ہیں کہ جائز کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو جیسے جیسے آپ کو ضرورت پیش آتی رہے ویسے ویسے خرچ کرتے رہیں, اس کی پرواہ نہ کریں کہ یہ ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ ضروریات کا پورا کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لی ہے. جب آپ کا ختم ہونے لگے گا نا اللہ تعالیٰ اور دے دیں گے. یہ ایک نفق کی مانند ہوتا ہے, ایک سرنگ کی مانند ہوتا ہے. ٹنلز جو ہوتی ہیں مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں نا اس کو نفق کہتے ہیں, سرنگ کہتے ہیں اس کو, ٹنل. تو ٹنل کے اندر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو دوسری طرف سے ایگزٹ بھی ہو جاتے ہیں. جب تک ٹریفک ٹنل کے اندر چلتی رہے, یعنی جہاں سے انٹر ہو رہی ہے باہر سے ایگزٹ بھی ہوتی رہے, تو اس وقت تک جام نہیں ہوتا معاملہ. لیکن اگر ٹریفک وہیں پر رک جائے, ٹنل کے اندر کھڑی ہو جائے, اب پیچھے سے اور آئے گی اور آئے گی اور آئے گی, حتیٰ کیا ہوگا ٹنل بھر جائے گی.
جب ٹنل بھر جائے گی تو اب مزید ٹریفک ٹنل کے اندر انٹر نہیں ہو سکتی، کیونکہ آگے کی ٹریفک پھنسی ہوئی ہے، وہ باہر نکل نہیں رہی ہے، وہ باہر نکل نہیں رہی ہے. تو اس وجہ سے خرچ کرنے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، نفقہ، نفقہ ینفقو کو آپ باب افعال میں ڈال دیں تو انفاق بن جاتا ہے، انفق ینفقو انفاقا. تو اس کو ٹنل کی طرح سے چلائے رکھیں، جو آ رہا ہے اس کو آگے بھی دیتے رہیں، آگے بھی دیتے رہیں، اس کو روک کر کے نہ رکھیں. آپ آگے دیں گے، اللہ تعالیٰ پیچھے سے دے گا. اور اس کا ایک بہت بڑی مینیفیسٹیشن آگے کی آیات کے اندر آ رہی ہے کہ اپنی اولادوں کو اس ڈر سے قتل مت کرو کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے، اس میں اس کی تفصیل آئے گی. تو فرمایا کہ خرچ میں بد نظمی ممنوع ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس آیت نے بد نظمی کے ساتھ خرچ کرنے کو منع کیا ہے کہ آگے آنے والے حالات سے قطع نظر کر کے جو کچھ پاس ہے اسے اسی وقت خرچ کر ڈالے. کل کو دوسرے صاحب حاجت لوگ آئیں گے اور کوئی دینی ضرورت اہم پیش آئے تو اب اس کے لیے قدرت نہ رہے. تو بد نظمی کا مطلب کیا؟ ساری چیزوں کو کوریلیٹ کریں نا، صرف یہ نہیں کہ بد نظمی بیٹھ کر کے جو اکاؤنٹبلٹی کر رہے ہیں. ہم کیلکولیشنز کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے میتھمیٹکس پڑھا ہے نا تو وہ جانتے ہیں کہ کیلکولیشنز کرنے کے اندر آپ کو سارے ویریبلز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ویریبلز ہیں 10، ایکس وائی زی اے بی سی ڈی ای ایف، رائٹ، 10 ویریبلز ہیں ہمارے پاس. ہم جب کوئی کیلکولیشن کرنے بیٹھتے ہیں نا تو ہم اس میں 4 ویریبلز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ 4 ویریبلز کی اکویشن بنا کر کے صحیح نتیجہ نکل آئے. بھائی جو 4 ویریبلز آپ نے استعمال کیے ہیں، 6 ویریبلز تو آپ نے پیچھے چھوڑ دیے، ان کے اندر بھی تو کچھ ڈیٹا موجود تھا نا، ان کے اندر بھی تو کچھ چیزیں موجود تھیں، ان کو تو آپ نے کنسیڈر ہی نہیں کیا. جب آپ نے ان کو کنسیڈر نہیں کیا تو آپ نے جو ریزلٹ نکالا ہے یہ ریزلٹ کامل ریزلٹ نہیں ہے، یہ مکمل ریزلٹ نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ جیسے کہ ہے خرچ میں بد نظمی، اب بیٹھ کر کے سوچ رہے ہیں کہ جی میرے کیا کیا اخراجات ہیں، میں اس کے مطابق اپنی بجٹنگ کروں. تو اس میں آپ نے کس ویریبل کو کنسیڈر کیا؟ آپ نے ویریبل یہ کنسیڈر کیا کہ جی میرے پاس کتنا بیلنس ہے، یہ ایک ویریبل ہے، کتنا بیلنس ہے، ایکس ہے، ایکس کے اندر کتنا اماؤنٹ، 10,000 ہے، 10,00,000 ہے، 10,00,000 ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ نے ایک ویریبل کنسیڈر کیا کہ جی میری کرنٹ نیڈس کیا ہیں، کرنٹ نیڈس، یہ بھی ایک ویریبل ہے، یہ وائی ہو گیا، ٹھیک ہے. پھر آپ نے کنسیڈر کیا کہ جی میری فیوچر پاسبل نیڈس کیا ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، فیوچر پاسبل نیڈس کیا ہو سکتی ہیں، یہ زی ویریبل ہو گیا. اب اس کے اندر کچھ ڈیٹا موجود ہوگا، فیوچر پاسبل نیڈس کیا کیا ہیں. اب اگر آپ نے ایکس وائی زی کو ملا کر کے ایک فارمولا بنایا اور اس سے جو ہے وہ یہ نکال لیا، ریزلٹ نکال لیا کہ جی مجھے خرچ کرنا چاہیے کہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، واٹ اباؤٹ دی ادر ویریبلس جن کو کہ آپ نے کنسیڈر ہی نہیں کیا؟ یہ بھی تو ویریبل ہے نا کہ جی میرا ایمان کیسا ہے، میرا ایمان کیسا ہے، کیا یہ ویریبل نہیں ہے؟ کہ میں توکل کے کس لیول پر ہوں، کیا یہ ویریبل نہیں ہے کنسیڈر کرنے کا؟ کیا یہ ویریبل نہیں ہے کنسیڈر کرنے کا کہ میری بیوی توکل کے کس لیول پر ہے؟ یہ بھی تو ایک ویریبل ہے نا کہ میری بیوی توکل کے کس لیول پر ہے. یہ بھی تو ایک ویریبل ہے نا کہ میرے ماں باپ توکل کے کس لیول پر ہیں. یہ بھی تو ویریبل ہے نا کہ میری اولاد توکل کے کس لیول پر ہے. ان ویریبلز کو آپ نے اس ایکویشن میں کیوں نہیں شامل کیا؟ ان کو بھی تو شامل کرنا تھا نا، بیوی، اولاد، مائی سیلف، میرے والدین. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے خرچ کر دیا اپنے توکل کے بیسس پر، اپنے آپ کو جی سمجھا کہ میں تو جی الٹیمیٹ توکل پر ہوں، چلو جی سارا خرچ کر دو. بیوی تو نہیں تھی اس توکل کے لیول کے اوپر، تو بیوی تو ہینڈل نہیں کر سکے گی آپ کے اس خرچ کو. اس نے تو، آپ نے تو سارا خرچ کر دیا، اب جو ضرورت آئے گی آپ تو اللہ توکل کر کے بیٹھ جائیں گے. بیوی کیا کرے گی؟ بیوی بھی بیٹھ جائے گی؟ بیوی نہیں بیٹھے گی. بیوی کو کیوں نہیں آپ نے اس کے اندر انکلوڈ کیا، اس کیلکولیشن کے اندر؟ اس کو بھی تو انکلوڈ کرنا تھا نا، بچوں کو بھی تو انکلوڈ کرنا تھا نا. ماں باپ بھی اکثر آپ کے زندگی کے اندر ایسے انوالو ہوتے ہیں، ان کو بھی انکلوڈ کرنا ہوتا ہے. اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو انکلوڈ کرنا ہوتا ہے انسان کو اپنی کیلکولیشن کے اندر. جب ان کو آپ ایکسکلوڈ کر کے کیلکولیشن کریں گے، ریزلٹ پورا نہیں آئے گا، غلط آئے گا موسٹ پرابلی، بلکہ غلط ہی آئے گا. یا تو صحیح ہوتا ہے میتھمیٹکس کے اندر، تو یا تو صحیح ریزلٹ آئے گا یا غلط ریزلٹ آئے گا، تو موسٹ لائکلی ریزلٹ غلط ہی آئے گا. تو اس وجہ سے نا یہ کیلکولیشن جو ہوتی ہے یہ بہت سمپل کیلکولیشن نہیں ہوتی ہے، یہ کمپلیکس کیلکولیشن ہوتی ہے، یہ کمپلیکس ایکویشن ہوتی ہے. تو اتنی ساری چیزوں کو کنسیڈر کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، بلکہ عموماً تو یہ ممکن بھی نہیں ہوتا، انسان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کیا چیزیں کنسیڈر کرنی چاہیے اس کو. اس وجہ سے اس کے اندر دو چیزوں کو ضرور بال ضرور استعمال کرنا ہوتا ہے، دو پروسیسز. ایک پروسیس کہتے ہیں استخارہ، استخارہ اللہ تعالی کے ساتھ خیر کا طلب کرنا، اپورڈ کنیکشن، ورٹیکل کنیکشن. اور دوسرا پروسیس جو اس کے اندر انوالو رہنا چاہیے ڈیسیشن میکنگ پروسیس کے اندر، وہ ہے مشورہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مشورے سے کام کریں، اس کو اللہ نے سنت بنا دیا. تو مشورہ کریں اور استخارہ کریں. سارے ویریبلز تو نہ آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں، نہ ایون شیخ بھی کنسیڈر نہیں کر سکتا، وہ بھی کوئی عالم الغیب کو تھوڑی ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر کتنے سارے ویریبلز اس کے اندر شامل ہوں گے، وہ بھی عالم الغیب نہیں ہے. ہاں اس کو تھوڑا اگر آپ جتنا اس کے اپنے بارے میں بتائیں گے اس کو آپ کے بارے میں فکر خبر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے تقوی کی وجہ سے اس کو بصیرت عطا فرمائی ہے، تو وہ آپ کو ایک اچھا ایجوکیٹڈ مشورہ دے سکتا ہے. لیکن اس مشورے کے اندر خیر ہونا آپ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ ہی نے انشور کرنا ہے. تو اس وجہ سے استخارہ اور مشورہ ان دونوں کو شامل کر کے پھر ہم جب فیصلہ کرتے ہیں نا، تو بے شک آپ نے 10 میں سے 2 ویریبلز اگر چھوڑ بھی دیوں، کنسیڈر نہ بھی کیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ٹیکس کیئر آف دوز تھنگس، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ضامن ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جو آپ کر سکتے تھے وہ آپ نے کر لیا. استخارہ کرنا اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سکھایا جیسے قرآن کی آیات سکھایا کرتے تھے اپنے صحابہ کو، تو اتنی امپورٹنس ہے استخارہ کی، تو آپ نے کیا استخارہ. مشورہ کرنا اللہ تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم فرمایا اور سنت اس کی جاری کر دی امت کے اندر، یہ بھی آپ نے کر لیا. اب جو آپ سے کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے، اب جو ہوگا وہ خیر ہی ہوگا، اب جو ہوگا خیر ہوگا، اب اس کے اوپر آپ کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو نہ ملامت کریں، نہ شیخ کو ملامت کریں، نہ کسی اور کو ملامت کریں، اور ایسا نہیں ہوگا. پھر آپ کورڈ ہیں، یو آر انشورڈ ناؤ، ناؤ یو آر انشورڈ، ٹھیک ہے. تو یہ ہے ایکویشن. اب اس نے فرمایا کہ یہ جو محصوراً کے الفاظ کے متعلق تفسیر مظہری میں ہے کہ ملوماً کا تعلق یہی حال پہلی حالت یعنی بخل سے ہے، کہ اگر ہاتھ کو بخل سے بالکل روک لے گا تو لوگ ملامت کریں گے، اور محصورہ کا تعلق کسی دوسری حالت سے ہے کہ خرچ کرنے میں اتنی زیادتی کرے کہ خود فقیر ہو جائے، تو یہ محصورہ یعنی تھکا ماندہ، عاجز یا حسرت زدہ ہو جائے گا. اس کے آگے اللہ تعالی نے ایمان والوں کو حکم فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے خوف سے. خشیت، خشیہ، مفلس یعنی خوف، اور املاق مطلب مفلسی. نحن نرزقهم و ایاکم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کو قتل کرنا یہ بڑا جرم ہے، یہ بڑا گناہ ہے. قتل جس کو بھی کیا جائے وہ بڑا گناہ ہوتا ہے، انلیس کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہو، جو کہ سلطان ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جی فلانے شخص کو قتل کر سکتے ہیں کہ نہیں، یا قاضی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جی اس نے کسی کو قتل کیا تھا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا سکتے ہیں کہ نہیں. اس کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کر سکتے آپ. تو قتل تو سارے ہی جرم ہیں، لیکن اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ ان سے بھی بڑا جرم ہے. تو اس کے تحت دو بڑی بڑی باتیں، ایک تو ہم انشاءاللہ آج پڑھ لیتے ہیں کچھ، اور اس کے بعد اگلی دفعہ اللہ نے موقع دیا تو دوسری تفصیل پڑھیں گے یا کریں گے. خلاصہ تفصیل میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو، کیونکہ سب کے رازق ہم ہیں، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی. اگر رازق تم ہوتے تو ایسی باتیں سوچتے، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے. تو یہ چھٹا حکم ہے ان سلسلے آف آیات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکام عطا فرمائے. جیسے پہلا جو تھا وہ عقیدے کے بارے میں تھا کہ شرک نہ کرو، والدین کے حقوق کے بارے میں اعلان تھا، حکم تھا. پھر اپنے جو اقربا ہیں ان کے اوپر خرچ کرنے کے بارے میں حکم تھا. پھر اس خرچ کرنے کے اندر تھا کہ ایسے ایسے خرچ کرو، ایسے نہ کرو، اور جن کے اوپر تم خرچ نہیں کر سکتے ہو اس وقت ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. تو اب جو ہے یہ چھٹا حکم ہے. تو فرمایا کہ یہ اہل جاہلیت کی ایک ظالمہ عادت کی، ظالمانہ عادت کی اصلاح کے لیے ہے. زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ ابتدائی ولادت کے وقت اپنی اولاد خصوصاً بیٹیوں کو اس خوف سے قتل کر ڈالتے تھے کہ ان کے مصارف کا بار ہم پر پڑے گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، کہ قیامت کے دن جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہیں کس گناہ میں دفن کر دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا. تو یہ ایک قبیلہ تھا مکہ مکرمہ کے اندر جو کہ اس کو ایک دوسرے ہی لیول پہ لے کے جاتا تھا. بیٹیوں کو بوجھ سمجھنا تو اس زمانے میں بھی تھا، آج کے زمانے میں بھی ہے. غیر مسلم تو کیا، مسلمان بھی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کمانے میں ہمارا ہاتھ نہیں بٹا سکتی، ہمیں ان کا نکاح کرنے کے اندر خرچہ کرنا پڑے گا، ہمیں ان کا جہیز دینا پڑے گا. تو اس طرح سے جو جاہلانہ تصورات ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، اس وقت بھی موجود تھے. لیکن یہ جو قبیلہ تھا یہ اس کو ایک دوسرے لیول پہ لے کے جاتا تھا کہ یہ بیٹیوں کی پیدائش کے بعد ان کو جا کر کے دفن کر کے آ جاتا تھا، اور دفن بھی ایسے کرتا تھا، پہلے مارتا پھر دفن نہیں کرتا تھا، دفن کر کے مارتا تھا، یعنی دفن ہونے کی وجہ سے وہ بچی مرتی تھی. یہ کام وہ قبیلہ کرتا تھا، اور ان کا مقام ایک باقاعدہ قبرستان اس حاجز نے خود کئی دفعہ دیکھا، اب پتہ نہیں موجود ہے کہ نہیں، کہ جو کہ زندہ لڑکیوں کے قبرستان کے نام سے وہ جگہ موجود ہے جہاں پر ان کو جا کے، اور وہ زیادہ دور نہیں ہے، اب جو مکہ جو حرم کا صحن ہے اس سے چند منٹوں کی واک کے اوپر وہ جگہ ہے، لیکن اس زمانے میں شہر سے باہر ہوتی تھی وہ، تو وہاں جا کر کے دفن کر کے آتے تھے اپنی بیٹیوں کو. تو عورتوں کے اوپر اسلام نے جتنا بڑا احسان کیا ہے نا، یہ تو مردوں کے اوپر بھی نہیں کیا. جتنا بڑا احسان، جتنی عزت، ان کی جان نہیں بچائی، ان کی عزت بچائی ہے، ان کو سب کچھ ملا ہے اس دنیا کے اندر اسلام کی بدولت. اللہ تعالیٰ نے اپنی ان بندیوں کا اتنا اکرام کیا ہے، اتنا اکرام کیا ہے کہ اگر صرف اس کا شکر ادا کرنا شروع ہو جائے نا تو نیک بننا ویسے ہی آسان ہو جائے گا، گناہ چھوڑنا ویسے ہی آسان ہو جائے گا، مراقبہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ لوگ اس طریقے سے بیٹیوں کو خوف سے قتل کر ڈالتے تھے. آیت مذکورہ میں حق تعالیٰ نے ان کی جہالت کو واضح کیا ہے کہ رزق دینے والے تم کون، یہ تو خالص اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، تمہیں بھی تو وہی رزق دیتا ہے، جو تمہیں دیتا ہے وہی ان کو بھی دے گا، تم کیوں اس فکر میں قتل اولاد کے مجرم بنتے ہو. بلکہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے رزق دینے میں اولاد کا ذکر مقدم کر کے پہلے اولاد کا ذکر کیا نا، نحنو نرزقکم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، وایاکم، پھر تمہارا ذکر کیا. تو اولاد کے ذکر کو مقدم کر کے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ ہم پہلے ان کو پھر تمہیں دیں گے، پہلے ان کو دیں گے پھر تمہیں دیں گے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کا تکفل یعنی ان کی کفالت کرتا ہے، یا دوسرے غریبوں ضعیفوں کی امداد کرتا ہے، تو اس کو اسی حساب سے دیتے ہیں کہ وہ اپنے ضروریات بھی پوری کر سکے، اپنی ضروریات بھی پوری کر سکے، اور دوسروں کی امداد بھی کر سکے. ہمارے حضرت نے اس کے اوپر ایک بڑی پیاری بات ایک دفعہ نقل فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے غریب بندوں تک 2.5% رزق پہنچانے کے لیے اپنے امیر بندوں کو 97.5% رزق دیتے ہیں. غریب کو کتنا ملتا ہے؟ 2.5%. اور امیر کو کتنا ملتا ہے جس کی وجہ سے بھی وہ غریب کو 2.5% دیتا ہے؟ 97.5%. یعنی کوئی تناسب ہی نہیں، ڈبل نہیں، ٹرپل نہیں، چوبل نہیں، 5 times نہیں، 10 times نہیں، کتنا ٹائمز پتہ نہیں، کیلکولیٹ کرنے کا موقع نہیں ملا، 97.5% دیتا ہے. تو یہ رزق اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہوتا ہے، ہمیں اس نے بطور سرنگ کے استعمال کیا ہوا ہوتا ہے، ٹنل کے طور پہ استعمال کیا ہوتا ہے. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹنل بنا دیا. اگر ٹنل نہ بناتے نا تو ہم ٹنل کے اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہوتے، انتظار کر رہے ہوتے کہ بھئی کوئی آئے گا تو دے گا تو کام چلے گا. تو شکر کرنے کی بات ہے، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر آگے بھی بات ہوگی. لیکن اپنے اولادوں کو، کیونکہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ انتہائی پریولیج لوگ ہیں، ہمیں بھوکا نہیں سونا پڑتا، ہمیں ضروریات کے لیے مانگنا نہیں پڑتا، کچھ نہیں کرنا پڑتا، انتہائی پریولیج لوگ ہیں، ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کے اندر شکر کے پہلو کو زیادہ نمایاں کرنا چاہیے، ڈر اور خوف کے پہلو سے بھی زیادہ شکر کے پہلو کو. اپنے اولاد سے اگر کبھی کوئی بات کرنی ہو ایمانی لیول کے اوپر یا اس کو ترغیب دینی ہو, اس کو یہ احساس دلائیں بیٹا یہ سب کچھ جو ہمارے پاس ہے یہ کہاں سے آیا ہے, سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی پٹ یور سیلف آن دا لائن ایز ویل کہ تمہارا باپ نہیں کما کے لاتا. بھائی نعوذ باللہ کسی پڑوسی کے مرد کے لیے تو نہیں کہہ رہے نا کہ پڑوسی کے مرد صاحب کما کے لاتے ہیں, تو کیا شرم ہے اس کے اندر؟ یہ کہنے میں کیا آر ہے کہ کہے بچے کو تمہارا باپ کما کے نہیں لا رہا, اللہ رب العزت کما کے ہمیں دے رہا ہے, ہمیں دے رہا ہے, یہ ہمیں کھلا رہا ہے. یہ ابو کو تو اس نے بطور ذریعے کے استعمال کیا ہے. ابو کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, ابو صرف وہ چیز آپ تک پہنچا دیتے ہیں تاکہ اللہ یاد آئے بچوں کو اور ان کو اس بات کا احساس ہو جائے جو کچھ ہے اللہ کی وجہ سے ہے. اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو مجھ سے زیادہ بے شرم اور کون ہوگا؟ اس کو یاد دلائیں کہ میں نے آپ کو, آپ ایک گلاس پانی کا دیتے ہیں تو ہم تھینک یو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اگر کوئی تھینک یو نہ کرے تو اس کو برا سمجھتے ہیں نا. تو اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو کتنے برے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک گلاس پانی کا تو نہیں پلایا, روزانہ کتنے گلاس پانی کے ہم پی لیتے ہیں, کتنے اچھے گھر کے اندر رہتے ہیں, کتنی اچھی گاڑی کے اندر سفر کرتے ہیں, کتنی نعمتیں انجوائے کرتے ہیں. سب کچھ اللہ کی طرف سے بیٹا, سب کچھ اللہ کی طرف سے بیٹی. ایسے بچوں کا احساس دلائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں. اور فرمایا کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے, انما تنصرون وترزقون بضعفائکم, تمہارے ضعیف لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی کرتا ہے اور تمہیں رزق بھی دیتا ہے. جو اس بات کے اوپر ایمان لے آئے اس کو ضعیف لوگوں سے محبت نہیں ہو جائے گی, وہ ضعیف لوگوں کو, کمزوروں کو اپنا محسن سمجھنا شروع ہو جائے گا. کتنا پیارا دین ہے یہ, پریکٹیکل باتیں کرتا ہے. ضعیفوں سے محبت کرو گے تب ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر سکو گے, خالی انٹلیکچوئل باتیں نہیں ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر اگر ہم اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جائیں نا کہ جی ملک کی آبادی بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے, اس کو کنٹرول کریں ورنہ ہماری آگے والی نسلیں جو ہیں وہ محتاج ہو جائیں گی, ان کے ساتھ یہ ہو جائے گا, ان کے ساتھ وہ ہو جائے گا. علماء کرام نے فرمایا یہ اجتماعی گناہ بن جائے گا. اگر پوری قوم اس کا حصہ بن جائے, لوگوں کو یہ کہنا شروع ہو جائے بطور کیمپین کے کہ جی پاپولیشن کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ورنہ حالات اور خراب ہو جائیں گے جتنے ابھی خراب ہیں, یہ اللہ تعالی کی رزاقیت سے کفر ہے. یہ اجتماعی گناہ ہے اگر پوری قوم اس میں شامل ہو جائے گی, اور اس کے اوپر پھر اللہ کا عذاب آئے گا. کہنا کیا چاہتے ہیں ہم؟ کتنی بہترین مثال ایک عالم نے بیان فرمائی کہ ایک شخص نے شادی کی دعوت کری اور ہزار لوگوں کو کھانے پر بلا لیا اور کھانا پکایا صرف 100 لوگوں کا, تو اس کی بےعزتی نہیں ہوگی اس کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں اربوں انسان پیدا فرما دیے, کھانے کا انتظام نہیں فرمایا ان کے. تو اللہ تعالیٰ جو کہ عزتوں کے پیدا کرنے والے ہیں, عزتوں کے بانٹنے والے ہیں, اصل عزت تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی, ہمیں تو اس میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ ملا ہے خالی. اگر ہم کہیں گے کہ جی یہ لوگ بھوکے مر جائیں گے, ان کھائیں گے کدھر سے, تو یہ اللہ تعالیٰ کو للکارنے, غیرت کو للکارنے کے برابر نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے یہ پاپولیشن کنٹرول اینڈ فیملی پلاننگ نام کی چیز. اچھا اللہ کی طرف سے نا یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے, پھٹکار ہوتی ہے نا نہ ماننے والوں کے اوپر. تو ان بدبختوں کی زبان سے جو ہے وہ سارا مسئلہ جو ہے یہ فزیکل ریسورسز کا ہی نکلتا ہے کہ یہ فزیکل ریسورسز کم پڑ جائیں گے, پانی ختم ہو جائے گا, کھانا ختم ہو جائے گا, سڑکیں کیسے بنائیں گے, کیسے انتظام کریں گے. ان بدبختوں کو توفیق ہی نہیں ہوتی کہ تربیت کا نام بھی زبان پر لے آئیں کہ تربیت کیسے کریں گے ان بچوں کی, اتنی بڑی پاپولیشن کو اچھا انسان کیسے بنائیں گے, ان کو پروردگار کس سے روشناس کیسے کروائیں گے. اس لیے کہ تربیت کی خاطر, نیک بنانے کی خاطر, اللہ کا اچھا بندہ بنانے کی خاطر ہم پاپولیشن کنٹرول کر سکتے ہیں. پاپولیشن کنٹرول کا مطلب انڈیویجول لیول کے اوپر, گھرانے کے لیول کے اوپر, کہ ایک شخص, ایک میاں, ایک شوہر, ایک بیوی یہ فیصلہ کریں کہ جی ہم اپنی اولاد کے درمیان وقفہ رکھیں گے, اور نیت ان کی یہ ہو تاکہ ہم اپنے اولاد کی اچھی تربیت کر سکیں. مشائخ نے فرمایا اس میں گناہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حکم کو مقید کر دیا ہے, خشیت املاق, اس خوف کی وجہ سے کہ کھائیں گے کدھر سے, مفلسی کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. اب قتل کرنا ایک الگ چیز ہے, لیکن اپنی اولاد میں وقفہ رکھنا یہ ایک الگ چیز ہے. اس کے اوپر مشائخ نے, فقہا نے باقاعدہ مسئلہ لکھا ہے کہ کس قسم کی فیملی پلاننگ کی جا سکتی ہے, کیسے جو ہے وہ اپنے اولاد کے درمیان وقفہ دیا جا سکتا ہے. ابورشن حرام ہے. اگر روح پڑ گئی 120 دن کے بعد پھر تو ایک جان کو مارنے کے مترادف ہے, اور اگر روح نہیں بھی پڑی 120 دن سے پہلے بھی تو یہ بھی گناہ کے زمرے میں آئے گا. یہاں پر بات ہو رہی ہے ٹو اسٹاپ دا پروسیس فرام اسٹارٹنگ ان دا فرسٹ پلیس, تو وہ کس درجے میں جائز ہے. تو اس میں فرمایا کہ پرماننٹ کانٹرسیپشن یہ حرام ہے. پرماننٹ کانٹرسیپشن کہ جس کو کہتے ہیں ٹیوب سٹائی کروا دیں, یا ایسا معاملہ کروا دیا کہ اب تو جی ہو ہی نہیں سکتا یہ معاملہ, یہ شریعت نے منع کر دیا ہے, یہ حرام ہے. لیکن ٹیمپرریلی اس طریقے سے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم نہ ہو, اس کو منع نہیں فرمایا. لیکن نیت کیا ہونی چاہیے؟ تربیت کی نیت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ کھائیں گے کدھر سے, کیونکہ تربیت اللہ تعالی نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے. یہ نہیں چھوڑ دیا کہ بچے پیدا کرو میں تمہارے بچوں کی تربیت بھی کر دوں گا. نو, تربیت ہماری ذمہ داری ہے. ہم سے سوال ہوگا اس کے بارے میں کہ کی کہ نہیں کی. رزق ہماری ذمہ داری نہیں ہے, رزق اللہ کی ذمہ داری ہے. تو اس وجہ سے رزق کے معاملے میں ایسا, رزق کی وجہ سے ایسا کرو گے یہ تمہارے لیے گناہ کا سبب بنے گا, تمہارے لیے عذاب کا سبب بھی بن سکتا ہے. اور اگر نہیں دوسری نیت سے کرو گے کیونکہ وہ تمہاری ذمہ داری ہے, اب اس کے اندر تمہیں شریعت کے اصولوں کے مطابق یہ کام کر سکتے ہو. تو اس کے اوپر ہمارے مشائخ نے تفصیل بھی لکھی ہے, تو وہ انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. یہ ایک لمبا ٹاپک ہے اگرچہ کہ صرف ایک ہی آیت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بات کی سمجھ اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر کے ختم کر لیتے ہیں. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, دلوں کو صاف فرما. اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر نیک بنا. اے اللہ نفس شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ مدد کا معاملہ فرما. اے اللہ فتنہ دجال کا زمانہ ہے. اے اللہ یقیناً فتنہ دجال کا زمانہ ہے. اے اللہ اس زمانے میں پیدا ہونے سے تو اے اللہ تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رویا کرتے تھے. اے اللہ اس بات سے رویا کرتے تھے کہ اگر دجال ان کے زمانے میں آ گیا تو ان کا کیا بنے گا. اے اللہ یہ وہ صحابہ تھے جو کہ اپنی جانیں اے اللہ اپنی گردنیں کٹوا دینے کے لیے تیار رہتے تھے, میدان جنگ میں جانے سے نہیں ڈرتے تھے. اے اللہ تیروں کے سے چھلنی ہونے سے نہیں ڈرتے تھے. اے اللہ نیزوں سے زخمی ہونے سے نہیں ڈرتے تھے. اے اللہ اپنی جان انہوں نے آپ کے حوالے کر دی تھی, لیکن اے اللہ یہ رویا کرتے تھے. اے اللہ فتنہ دجال کے ڈر سے رویا کرتے تھے. اے اللہ ہمارے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ فتنہ دجال چونکہ ایمان پہ ڈاکہ ڈالے گا, جان پہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا, اس لیے ان کو رونا آتا تھا, اس لیے یہ خوف زدہ رہتے تھے, اس لیے ڈرا کرتے تھے. اے اللہ کیونکہ ان کے لیے ایمان قیمتی چیز تھی. اے اللہ ہمارا معاملہ کیا ہو گیا کہ ایمان کے سوا ہر چیز ہمارے لیے قیمتی ہے اور ایمان ہی نہیں قیمتی ہے. اے اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے قیمتی بنا دیجئے. اے اللہ اس دین کو ہمارے لیے قیمتی بنا دیجئے. اے اللہ اس دین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ دنیا کی لذتوں کو دین کے اوپر فوقیت دینے کے گناہ عظیمہ سے ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ اس سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنے ایمان کی بھی, اپنے اولاد کی ایمان کی بھی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ قرآن کے ساتھ رشتہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ مضبوط تعلق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس قرآن کا علم آپ نے اپنے جن بندوں کو دیا, اے اللہ ان بندوں کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اے اللہ, جو ہم نے ناقدری کا معاملہ کرا ہوا ہے, اے اللہ اس ناقدری کے معاملے کو اب بدل دیجئے. اے اللہ ہم سے بدلا دیجئے. اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں پھر بھی بدلا دیجئے. اے اللہ جس دن ایمان ہم سے رخصت ہو گیا تو اے اللہ اس وقت تو پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اے اللہ اس سے پہلے اس ناقدری کو قدردانی میں تبدیل کروا دیجئے. اے اللہ چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر نیک بنا دیجئے. اے اللہ قدردان بنا دیجئے. اے اللہ ایمان کی قدر عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے. اے اللہ دین کی خدمت کے لیے ہمیں, ہمارے پورے گھر بار کو, اے اللہ اہل و عیال کو, سب کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں جیسے چاہیے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ اس کے بدلے, اے اللہ بس تجھ سے اتنا, اس سے اتنی التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ آزمائشوں سے بچا لیجئے. اے اللہ امتحانوں سے بچا لیجئے. اے اللہ اپنے در سے دور دھکا کھلوا دینے سے بچا لیجئے. اے اللہ, اے اللہ بس اپنے در سے دور نہ دھکا دیجئے. اے اللہ اپنے بندوں میں شامل رکھیے. اے اللہ اپنے ماننے والے بندوں میں شامل رکھیے. اے اللہ ہمارے, ہماری اولادوں کے, اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ آسانیوں والا معاملہ فرما. اے اللہ عفو درگزر والا معاملہ فرما. اے اللہ دین کے اوپر استقامت ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا, اے اللہ کسی کے لیے بھی اس کو بطور حجت کے اس کے خلاف استعمال نہ فرما. اے اللہ ہم سب کے لیے اس کو خیر کا باعث بنا. اے اللہ جنہوں نے اس مل بیٹھنے کا انتظام کیا, اے اللہ ان کو اپنے بہت مقرب بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ان کی تمام غلطیوں کو, تاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہر قسم کے برے اعمال سے, اے اللہ ہر قسم کے برے اثرات سے ان کے گھرانے کو پورے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو ان نیک دعاؤں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.